ایک کابلی پٹھان, وہ حضرت کے یہاں سب آتے تھے, تو حضرت نے اس کو بھیج دیا کہ جاؤ اور دیکھو اما جان جو کہیں خاموشی سے سن کے آ جانا, بولنا مت. اس نے کہا جی بہت اچھا. اب خان صاحب گئے, اس کے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا, پوچھا سے کون؟ کہا اما جی کوئی خدمت ہو تو بتائیے. کہا خدمت کے بچے کیا جو ہے وہ ہر وقت خدمت خدمت, وہ بڑا نواب کا بچہ بنا بیٹھا رہتا ہے اور بھیج دیتا ہے. اب خان صاحب کو آیا غصہ لیکن خاموش بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ شیخ کا حکم تھا کہ اور اما جان پیرانی صاحبہ ہے ان کی بات خاموشی سے سن کے آنی ہے. اس سے ایک واقعہ اور یاد آیا, میرے شیخ نے سنایا کہ ہندوستان کا واقعہ ہے کہ ایک خان صاحب ہندوستان آئے افغانستان سے, تو وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے, جو ٹکٹ لیا اسٹیشن پہ بیٹھے, اسٹیشن سے ٹرین میں بیٹھے. اب جو ہے وہ جب اپنی سیٹ پر مقررہ پہ بیٹھے پہنچے تو دیکھا وہاں تین سکھ موٹے موٹے تگڑے وہ قبضہ کیے بیٹھے ہوئے چوڑے ہو کے ایسے. اب خان صاحب نے کہا کہ خوچا ہم کو جگہ دو, ہمارا ادھر ٹکٹ ہے. انہوں نے کہا جاؤ, تم تین تھے خان صاحب اکیلے. اب انہوں نے کہا جاؤ, بڑی بدتمیزی کی. خان صاحب نے کہا بھائی ہمارا یہ جگہ, یہ دیکھو ہم نے ٹکٹ لیا, ہمارا پیسہ ہے اس میں لگا ہے, ہمارا سیٹ دو. اس نے انہوں نے کہا وہ چلو چھٹے جا وہ اپنا رستہ ناپ. اب وہ خان صاحب کو جو ہے وہ تو میں ہونے لگی, تو سکھ چکے تین تھے, تو اس نے خان صاحب کو ایک تھپڑ مار دیا. جب خان صاحب کو تھپڑ مارا تو اس نے ہنس کر کہا کہ خوچا ابھی ہم کو غصہ نہیں آیا, ایک اور مارو. تو اس نے کیا کیا کہ اس کو جب یہ ہوا تو اس کو مزہ آیا, سب تھپڑ مارنے میں تو مزہ ہے, اس نے ایک اور کس کے مارا. خان صاحب نے بولا ابھی ہم کو غصہ نہیں آیا. جیب سے جو ہے پوڑیاں نکالی, ایک چٹکی بنائی اور اس کے بعد کیا کوچا ابھی ہم کو غصہ نہیں آیا, ایک اور مارو. اب وہ سکھ کو تو مزہ آ گیا, اس نے تیسرا تھپڑ بھی کھینچ کے مارا. بس خان صاحب کی آنکھیں لال ہو گئی, اس کو گریبان سے پکڑا اور چلتی ٹرین سے باہر بھیج دیا. اب جو دو سکھ تھے وہ دونوں دبک کر بیٹھ گئے, انہوں نے کہا ساری جگہ تمہاری. تو کابلی جو تھا اب وہ حضرت کی گھر والی کی بات سن رہا ہے خاموشی سے. اب جو اچانک اب جب زیادہ ہوئی تو اس کو بھی غصہ آ گیا, برداشت کرتا رہا کہ ہمارے پیر صاحب کی گستاخی کر رہا ہے, ہمارا پیر صاحب کا گستاخی کر رہا ہے یہ عورت. کیونکہ وارفتہ شوق کو الٹا نظر آتا ہے, وارفتہ شوق کو الٹا نظر آتا ہے, مجنو نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے. اس لیے اگر خان صاحب بول دیں کہ ہم جاتی ہے اور جو ہے وہ عورت آتا ہے تو کبھی برا نہ ماننا, کبھی برا نہ ماننا, ان کا مذکر مؤنث معاف ہے. ہم جاتی ہے اور وہ عورت آتا ہے تو اس کو سب معاف ہے سمجھو. تو اب جو ہے خان صاحب نے جب سنا تو اس کو بہت, پہلے تو برداشت کرتا رہا, بہت برداشت کیا, آنکھیں لال ہو گئی, گردن کی گنے رگے تن گئی. پھر وہ جب بہت برداشت کیا تو کہتا ہے اوے خوچا چپ کرو, بکواس مت کرو. اب تو جو اس نے سنا تو انہوں نے اور شور مچانا شروع کر دیا. اب وہ جہاں سے یہ بھی شروع ہو گیا کہ حضرت دور بیٹھے ہوئے تھے, جب حضرت نے آواز سنی تو انہوں نے کہا یہ تو معاملہ کچھ ہے. جب جلدی سے بھیجا اس کو, دوڑ کر گیا اس کو لایا, کہا سمجھایا تھا تم کو؟ تو اس نے کہا کہ ارے آپ جو ہے یہ کیا کرتا ہے, یہ کیسا بس زبان عورت کے ساتھ تم نے شادی کرائے, یہ تو ایسا ہو تو ہم تو اس کو جو ہے پہلے دن گدی سے اس کی زبان نکال لے. تب حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی, فرمائے کہ ارے ظالم آج جو کچھ ہم کو نعمت ملی ہے, آج جو ہم کو جو کچھ نعمت ملی ہے صرف اور صرف اس کی کڑوی اور کسیلی باتیں برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ عالم میں ڈنکا پٹوا دیا. لہذا آپ ہی کے سلسلے کے اندر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی جیسے کتنے بڑے مفسر, اور آپ ہی کے سلسلے میں شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے صرف ان کے 1000 خلیفہ تھے, اور انہی کے سلسلے میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ, یہ انہی کے سلسلے کے اندر ہے. اور آج بھی ان کا نقشبندیہ سلسلہ ملک شام وغیرہ میں آج بھی موجود ہے. یہ کیا فرمایا کہ صرف کس نے گر نہ صبرم می کشیدے بار زن, اگر میں یہ اس عورت کی کڑوی کسیلی کو برداشت نہ کرتا تو شیخ شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو, مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ ایک شاہ ابو الحسن خرقانی کی کرامت کا ذکر کیا کہ ان کی بیوی کی بھی مزاج کی کڑوی تھی. تو ایک شخص آیا سمرقند سے خرقان کے اندر, تو اب گھر میں گیا تو پوچھا کہ حضرت ہے؟ کہا کون حضرت؟ حضرت یہاں کوئی حضرت وضرت نہیں, وہ دھوکے پاس مکار, وہ بھی ایسے ہی تھی. اب یہ اس نے کہا کہ کیسے آنا کہا میں تو سمرقند سے ہوں. کہا ظالم تو کس دھوکے باز آدمی کے لیے اتنا سفر طے کر کے آیا ہے. اب جو ہے وہ روتا ہوا وہاں سے گیا تو لوگ سمجھ گئے اس کو کیا معلوم. انہوں نے کہا کہ ارے اس عورت کی بات نہ سنو, یہ تو بہت ہی مزاج کی کھڑ گئی, جاؤ جنگل میں جاؤ. شیخ وہاں گئے ہیں. اب جب وہاں گیا تو دیکھا حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ شاہ الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ شیر پر بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں, لکڑی کا گٹھر شیر پہ اٹھا ہوا ہے اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہے. جب شیر چلنے میں سستی کرتا ہے تو سانپ کے کوڑے سے اس کی پٹائی لگاتے ہیں. اب جب دیکھا تو سمجھ گئے کہ کوئی معاملہ ہے. پوچھا کیسے آنا ہوا, کہا حضرت سمرقند سے آیا ہوں آپ کی خدمت میں, تو یہ لیکن حیران ہوں آپ کی خدمت میں کہ آپ کو اللہ نے کیا نعمت دی اور جو ہے گھر میں یہ معاملہ ہے. تب شیخ مولانا رومی فرماتے ہیں, شیخ کی طرف سے فرماتے ہیں, گر نہ صبرم می کشیدے بارزن, اگر میں اس عورت کی کڑوی کسیلی بات کو پر برداشت نہ کرتا اور صبر نہ کرتا تو کہ کشیدت کہ کشیدے شیر نر بیگار من. تو یہ جو شیر نر ہے جس کو جنگل کا بادشاہ ہے, یہ میری بیگاری اور میری مزدوری کیسے کرتا, میری بیگاری اور میری مزدوری یہ اسی عورت کی کڑوی کسیلی بات برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے. تو مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے حسین تھے, جب چھوٹی عمر تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت جلدی اللہ کی جو ہے وہ دین کی خدمت کے لیے مقرر فرما دیا. تو ایک دہلی کے اندر ایک بڈھا ان سے بیعت ہو گیا. اب جب دہلی کے لوگ تو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں تو ایک بڈھے نے اس کو چھیڑا کہ تجھ کو کوئی جوان نہ ملا تھا, کہ تجھ کو کوئی بڈھا نہ ملا تھا جو تو اس جوان سے بیعت ہو گیا, مطلب ضرور دال میں کچھ کالا ہے, یہ کیا گڑبڑ ہے. تو اس بڈھے نے کیا کہا, اس نے کہا کہ جس کے درد دل میں کچھ تاثیر ہے, جس کے درد دل میں کچھ تاثیر ہے گر جوان بھی ہے لیکن میرا پیر ہے. اصل میں ہم اس کے ظاہر پہ نہیں مرے, ہم تو اس کے درد دل پر مرے تھے, جو اللہ کی محبت کا درد اس کے سینے میں ہے, جو تقویٰ جو احسانی کیفیت اس کے دل میں ہے, ہم اس کی وجہ سے اس کے پاس گئے ہیں, ہم اس کی صورت کے اوپر نہیں گئے. لہذا ان کا کیا واقعہ کہ دہلی کی جامع مسجد میں جب یہ جاتے تھے مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرزا مظہر جانے جانا, اچھا ان کو جو ان کو مارا تھا وہ رافضیوں نے مارا تھا, شہید کیا تھا, یہ شہید ہوئے تھے, رافضیوں نے ان کو شہید کیا تھا. تو جب ان کو شہید کیا تو گولی ماری, گولی لگی تو کسی نے پوچھا, زخمی ہو گئے, پوچھا کہ حضرت تکلیف ہو رہی ہے, فرمایا کہ تکلیف تو نہیں ہو رہی کیونکہ اللہ کی محبت میں صحابہ کی محبت میں گولی کھائی ہے, اس سے تو تکلیف نہیں ہو رہی لیکن بارود کی جو بو ہے اس سے دماغ پھٹا جا رہا ہے. اللہ اکبر, یہ دیکھو یہ محبت تھی, اللہ کی محبت میں گولی برداشت کر لی لیکن اپنی طبیعت کا کیا کریں, اپنی طبیعت وہ تھی. فرماتے ہیں بارود کی بدبو سے سر میں درد ہو رہا ہے اور دماغ پھٹا جا رہا ہے, یہ عالم تھا. تو اب وہ دہلی میں جاتے تو دیکھتے ایک بزرگ وہاں مسلح پہ تسبیح پڑھ رہے پگڑی پہنے ہوئے, ابھی جاتے اس کے نیچے سے پگڑی اچھال کے ادھر پھینکتے, تسبیح اٹھا کے ادھر پھینکتے اور مسلح نیچے سے اٹھا کے ادھر پھینکتے. اب لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے اللہ والے مریدین ہیں شاگرد ہیں, اب یہ کیا حرکت کرتے ہیں, ایسی حرکت سمجھ میں نہیں آتی. تو حضرت نے فرمایا پھر کہا ایک دن کہا کہ حضرت اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو بڑے حسین تھے, خود بتایا کہ چھوٹے تھے بڑے حسین تھے تو لوگ ہمارے آگے پیچھے پیچھے گھوما کرتے تھے, کوئی مرنڈا کی آفر کر رہا ہے, کوئی جو ہے رسگلے کی آفر کر رہا ہے, کوئی پتی والا پان کھلانے کی, کوئی نسوار پیش کر رہا ہے, کوئی بریانی پیش کر رہا ہے اور کوئی پاکولا, ہر کوئی پیش کرتا تھا. کہا کہ یہ بھی بزرگ جو تھے یہ بھی ہمارے عاشق تھے, تو میں ان کے ساتھ بچپن میں یہی معاملہ کرتا تھا لیکن جب ہمارے داڑھی نکل آئی اور ہمارے بڑے ہو گئے حسن ختم ہو گیا تو سارے لوگ بھاگ گئے, کیونکہ وہ لوگ ظاہر پر مرے تھے لیکن یہ جو تھے یہ ہمارے سچے اللہ والے تھے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو کچھ نعمت عطا فرمائی, یعنی باطنی نعمت اور قرب کی دولت اور اپنی محبت عطا فرمائی, تب ہم کو پتہ چلا ارے جس آدمی کے ساتھ ہم یہ مذاق کرتے ہیں, جس کی پگڑی اچھالتے ہیں, جس کا مسلح نکالتے ہیں, یہ تو بہت بڑا اللہ والا ہے. تو فرمایا مجھ کو شرم آئی کہ میں اس اللہ والے کے ساتھ یہ توبہ, مجھے اللہ سے معافی بھی مانگی. لیکن کہتے ہیں کہ جب میں نے ایک دو دن ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ خبردار تم کو یہ کرنا پڑے گا. میں نے کہا نہیں حضرت میں یہ کام نہیں کر سکتا. تب انہوں نے کہا کہ اچھا نہیں کرتے. تب انہوں نے کیا کیا کہ جو نسبت باطنی تھی وہ سلب کر لی, کہا کہ جو لذت تھی عبادت کی, ذکر کی اور اللہ تعالیٰ کے نام لینے کی, وہ لذت سب ختم ہو گئی. تب ہمیں تب انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ وہی معاملہ کرو گے تب تو ہم تمہیں دیتے ہیں, ورنہ تمہاری نسبت سلب کر لیں گے, یعنی لذت کو سلب کر لیں گے. گے، تب جو ہے پھر بھائی مجبوراً سب ان کا دل رکھنے کی وجہ سے، ان کا دل کی وجہ سے میں یہ معاملہ کرتا ہوں، پگڑی اچھالتا ہوں، تسبیح پھینکتا ہوں اور مصلی نیچے سے نکالتا ہوں۔ تو دیکھا یہ محبت وہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا مداومت ہونی چاہیے، ظاہر کی وجہ سے نہ ہو۔ کیونکہ ہوگا کیا، رومی نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے کہیں کسی شہر میں گیا، اب وہاں ایک لڑکے پر عاشق ہو گیا، لڑکا بڑا حسین تھا لیکن وقت کم تھا، فوراً واپس آ گیا۔ اب وہ کیا کرتا، اس کو خط لکھتا، خط لکھتا ہے کہ میں آپ کے عشق میں پاگل ہوں اور میں یہ ہوں اور میں یہ ہوں، کاش تو مجھے مل جائے، میں یہ کروں اور وہ کروں، اور تو آ بیٹھ میرے پاس، تجھے دیکھتا رہوں، نہ تو کچھ کہے نہ میں کچھ کہوں، اور جو ہے یہ سب وہ لکھتا تھا خط۔ تو اب اس کے بعد جب دو چار سال گزرے تو معشوق نے کہا کہ صاحب یہ کب تک آپ آدھی ملاقات میں اتفاق کرتے رہیں گے، آپ ملاقات کیوں نہیں کر لیتے آ کر یہاں پہ؟ خط آیا اس کی طرف سے۔ اب اس نے کیا تمام خطوط لے کر پورا بریف کیس بنا کے چلا ملاقات کے لیے۔ اب وہاں پہنچا تو وہاں فرماتے ہیں کہ اس کا یہ حال تھا کہ جب دیکھا تھا تو نہ داڑھی تھی نہ مونچھ تھی، بالکل گال چکنے، فارغ البال، نہ مونچھ۔ اب جب دیکھا تو داڑھی بھی آ گئی اور مونچھیں بھی آ گئی، تو جیسے ہی دیکھا تو اب دیکھا نہیں گیا، لہذا سر جھکا لیا، کیونکہ اب وہ جس سے مرے تھے وہ تو نہ رہا نا، تو لہٰذا سر جھکا لیا۔ اب اس نے کیا بھرم تو رکھنا ہی ہے۔ تب اس نے خط نکالا، کہا کہ جناب جناب یہ 15 جولائی 1988 کا خط ہے، میں نے آپ کو یہ لکھا تھا، پھر دوسرا نکالا یہ لکھا تھا۔ اب معشوق جو تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ جو اب گڑبڑ ہے کچھ، اب وہ بات نہیں رہی نا، اب مجھ کو دیکھتا نہیں ہے، دیکھتا کیوں نہیں ہے، دیکھا نہیں جا رہا۔ تو لہٰذا اب اس نے کہا کہ حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ میرے عاشق ہیں اور جو یہ خط جو ہے وہ آدھی ملاقات ہے، اور اس وقت آپ کو پوری ملاقات ہے، پھر آپ پوری ملاقات چھوڑ کر آدھی ملاقات کیوں کر رہے ہیں؟ تب اس نے اب کہا کہ اب تو راز کھولنا پڑے گا۔ اس نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ تالاب تو وہی ہے لیکن پانی نہیں رہا اس میں، یعنی جس اسٹرکچر پر، جس ڈھانچے پر، جس ظاہر پر ہم مرے تھے، ڈھانچہ تو وہی ہے لیکن اب وہ فنشنگ نہیں رہی، اب وہ بات نہیں رہی، اب دیکھا نہیں جا رہا۔ تو میرے رومی فرماتے ہیں کہ ارے دیکھو کہ جن تم شکلوں پر مرتے ہو، ان شکلوں کا ایک زمانہ آنے والا ہے، شکل بگڑ جائے گی۔ جو 16 سال کی لڑکی جب نانی اما بن جائے گی، یا لڑکا نانا ابا یا دادا ابا بن جائے گا، پھر اس کے بعد اس سے عشق کرنے کو دل بھی نہ جائے گا، عشق کی تو دور کی بات، دیکھنے کو بھی دل نہ چاہے گا۔ فرمایا کہ جب اپنی طبیعت سے، جب طبیعت تمہاری بگڑ جائے گی، طبیعت بدل جائے گی، اس وقت تم اس سے بھاگو گے، لیکن اگر اس سے پہلے اللہ کی مرضی پر عمل کرتے ہوئے اس سے چلے جاؤ تو اس کے بدلے میں اللہ کا قرب، اللہ کی محبت، معرفت اور نور تمہیں مل جائے گا۔ اللہ کے خوف سے اگر نظر بچا لو تو تمہیں اللہ تعالی کی دوستی اور ولایت مل جائے گی۔ تو محبت کی پہلی شرط کیا ہے؟ داوما علی، مداومت ہو۔ نمبر ایک، ولم یفتاح بیارز الدنیاوین، دنیاوی اغراض، دنیاوی غرض کی وجہ سے وہ ٹوٹنے بنا پائے، کہ مثلا قرضہ مانگا، اب اس نے منع کر دیا کہ صاحب جو ہے اچھا، وہ اس نے کہا یار ابھی گنجائش نہیں ہے، تو اب کیا کہہ رہے ہیں یار کوئی مرید تو ہوگا، کسی مرید کی جیب دبا لو نا، کہہ دو خط لکھ دو، رکا لکھ دو، وہ دے دے گا۔ تو اب اس نے منع کیا کہ بھائی یہ اصول اچھا نہیں ہے، یہ اچھا بات نہیں ہے، کہ وہ تو بس ناراض ہو گئے کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی، ہم اتنے زمانے سے بے روزگار ہیں، ہمیں کوئی ملازمت بھی نہ دلائی، یا ہمیں جو ہے قرضہ بھی نہ دیا، یا عید آئی تو ہمیں کچھ پوچھ ہی لیتے، ذرا کسی کی جیبی دبا کے ہمیں بھی کچھ ایک دو سوٹی دلا دیتے۔ تو یہ نہیں، یہ کیا ہے، یہ دنیاوی غرض کی وجہ سے یہ چلے گئے کہ صاحب جاؤ ہم نہیں کرتے، ہمیں کیوں ایسا کہا، یا ہمیں کیوں کوئی کہا۔ تو یہ کیا، یہ فرمائے کہ یہ محبت اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ دنیاوی غرض تھی اس میں، اگر اللہ کے لیے ہوتی تو ہمیشہ اس پر قائم رہتا۔ اور حتی فرقا بینہم الموت، یہاں تک کہ ان کی محبت کو اتنا زمانہ گزر جائے کہ موت ہی دونوں کو جدا کرے۔ یہ تین شرطیں کس نے لکھی؟ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر لکھی ہے۔ اور پانچ شرطیں مولانا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات کے اندر لکھی ہے، پانچ شرطیں۔ نمبر ایک، تین شرطیں ایک ساتھ ہیں، لا تکون محبتہ بغرض ولا عرض ولا عوض، کہ محبت میں کوئی غرض نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو کہ صاحب جو ہے کوئی کسی قرضہ چاہیے ہوگا تو ان کے مریدین ہیں، یا جو ہے کوئی نوکری ووکری، ذرا ان سے کچھ ملاقات کریں گے، پھر ان سے سفارش کریں گے کہ آپ اپنے کسی سیٹ مرید یا سیٹ مقتدی کے ہاں میں لگوا دیجئے، یا جو ہے وہ چندہ دلوا دیجئے، کوئی غرض نہ ہو، غرض نہ ہو۔ اور بھلا عرض کوئی عرض بھی نہ ہو کہ جو ہے کوئی ہم خدمت کریں گے اس کے بعد جو ہے ان سے اپنا کوئی کام نکلوائیں گے کہ صاحب ہم نے آپ کا کام کیا آپ ہمارا کام کیجئے، نہیں عرض بھی نہ ہو، کوئی سوال بھی نہ ہو، اور نمبر تین یہ کوئی عوض بھی نہ مانگے کہ ٹانگیں دبائی اس کے بعد کہا حضور آج آپ کی آدھا گھنٹہ ٹانگیں دبائیے بڑے گھٹ گھٹ کے اچھل اچھل کے، لائیے 500 روپیہ دیجیے، تیل چمپی کرنے والا تو لیتا ہے، ہم نے تو اور زیادہ محنت کی، لائیے 500 روپیہ نکالیے۔ میرے شیخ جو ہے جی واقعہ یاد آیا، میرے شیخ نے ایک صاحب تھے تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ جاؤ تم تبلیغ میں 40 دن 3 چلے لگاؤ، پہلے 1 چلے کے لیے فرمایا جاؤ 40 دن کے لیے جاؤ، اب وہ 40 دن کے لیے گئے، پھر ان کا خط آیا کوئی بات کہ چلا پورا ہو گیا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ تم 3 چلے پورے کرو، خط لکھا، اب اس نے 3 چلے پورے کیے، جب 3 چلے پورے کیے تو وہ کہیں اور شہر میں تھا وہاں سے اس کا خط آیا کہ صاحب میں نے آپ کے کہنے پر 3 چلے لگائے ہیں، لائیو اتنا میرا خرچہ ہوا ہے اتنا خرچہ بھیج دیجیے۔ اب حضرت نے کہا کہ یہ کیا کہے اس کو، خیر وہ میر صاحب تھے ہمارے، انہوں نے خیر انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی خط مجھ کو دے دیجیے پھر میں جانوں اور وہ جانے آپ فکر نہ کریں، پھر پتہ نہیں میر صاحب کہتے پتہ نہیں میر صاحب نے کیا لکھا، لیکن اس کے بعد اس کا دوبارہ خط نہیں آیا۔ اور ایک دفعہ ایک صاحب تھے تو ان کو ذکر کرتے تھے روشنی نظر آ رہی تھی، تو حضرت تھانوی کو لکھا کہ حضرت میں جو ہے وہ نیند کم ہو گئی ہے طبیعت میں جھنجھلاٹ رہتی ہے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ بھائی آپ کے دماغ میں خشکی بڑھ گئی ہے، آپ جو ہے وہ ذکر ملتوی کیجئے اور جو ہے وہ معجون کھائیے اور جو ہے وہ بادام کھائیے۔ تو اس نے جو ہے وہ 50 روپے کا معجون کھایا اور بادام کھایا، اس کے بعد جو ہے وہ جب طبیعت اچھی ہو گئی تو اس نے عدالت میں بھیجا، عدالت میں مقدمہ کر دیا کہ یہ مولانا اشرف علی صاحب ہیں انہوں نے خام خام ہے مجھے جو ہے وہ میرا 50 روپے کا معجون مجھ سے کھلوایا اور جو ہے وہ 50 روپے کا معجون اور بادام کھلوایا جبکہ میری طبیعت خراب نہیں تھی اور انہوں نے غلط جو ہے وہ مرض کو غلط تشخیص کی۔ اب عدالت سے نوٹس آ گیا، سمن آ گیا، وکیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے، اب سمن آیا اور 50 روپے کا، تو وہ لاہور میں تھا حضرت تھانہ بھون میں، وہ شخص لاہور میں، اس نے جو ہے نا عدالت میں مقدمہ کا دائر کیا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی سے 50 روپے بھجوا دیا کہ لے بھائی خود بادام بھی خود کھایا اور ہرجانہ بھی میں ادا کروں، تو حضرت فرماتے ہیں میں نے جلدی سے اس کو 50 روپیہ بھجوا دیا تاکہ اس ظالم سے جان چھوٹے، تو فرمایا اس لیے کہ جلدی سے مریدوں سے ہوشیار رہے کہ دیکھو یہ زمانہ اخلاص سے حضرت نے فرمایا تھا کہ ظاہر سی بات ہے علاج کیا تھا، لیکن ظالم بعض ایسے ظالم ہوتے ہیں، تو مطلب یہ کہ عوض نہ مانگے، عوض نہ مانگے، صرف اللہ کے لیے محبت ہو، 3 شرطیں، نمبر 4 یہ ولا تشوب محبتہ بشائبت النفس، شائب نفس کا شائبہ بھی نہ ہو کہ کوئی شیخ ہے حسین ہے، یا میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ملک شام کا کوئی شیخ ہے، اور شام کے اس حسن میں سبزی بھی ہوتی ہے، سبزہ بھی ہوتا ہے، کچھ سبزی مائل ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ حسن الگ ہوتا ہے، اب انہوں نے کہا دیکھا صاحب سب اسی کے پاس پہنچ گئے، میرے شیخ نے خود واقعہ سنایا کہ مکی مسجد میں حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے، اب سب لائن لگی ہوئی ہے مسافر کے لیے، حضرت سے مسافر کے لیے لائن لگتی تھی، جو لوگ پرانے ہیں وہ جانتے ہیں حضرت کو دیکھا ہے، حضرت پالکی پہ آتے تھے، علماء جو ہے وہ حضرت کو بٹھاتے تھے، معذور ہو گئے تھے آخر زمانے میں، اب جو ہے وہ ایک بڑے میاں بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، وہیں پہ ایک نوجوان بھی لائن میں لگا ہوا ہے، اب لوگ جو ہے شیخ الحدیث صاحب کو دیکھ رہے ہیں اور وہ جو ہے اس نوجوان کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ محبت جو ہے یہ اس میں نفس کا شائبہ ہے، ایک اللہ والا بیٹھا ہے اس کو دیکھنے کے بجائے ایک لڑکے کو دیکھ رہے ہیں، اور ولا تشوب محبت ہو بہون نفس، اور اس میں نفس کی کوئی خواہش بھی نہ ہو، ہوا کیوں فرمایا، ہوا کی آوی کے معنی گرنے کے، کہ ایسی خواہش کہ جس کا اگر ہم اظہار بھی کر دیں تو ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، تو یہ 5 شرطیں ملا علی تاری نے فرمائی، تو پتہ چلا کہ محبت کے لیے کیا محبت ہو، کس لیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے، للمتحابین فیہ، محبت کرے کس لیے، آپس میں جو محبت ہو وہ صرف اللہ کے لیے ہو، اور یہ چیزیں اس کے اندر نہ ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، لیکن محبت کا جو مقام ہے، جو مرکز ہے وہ دل ہے، محبت کا جو مرکز ہے وہ دل ہے، لیکن جو دل ہے وہ جا نہیں سکتا، جیسے ایک صاحب تھے انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت میں آپ کے عشق میں پاگل ہو رہا ہوں، آپ تشریف لے آئیے، آنے جانے کا خرچہ میں پیش کروں گا، آنے کا اور جانے کا خرچہ سب میرے ذمہ ہے، بس میں آپ کی محبت میں پاگل رہا ہوں، آپ جلدی سے آ جائیے، حضرت نے فرمایا کہ عاشق تم ہو، پاگل تم ہو رہے ہو اور بلا مجھے رہے ہو، تم کیوں نہیں آ جاتے، یہ عجیب عشق ہے کہ پاگل ہو رہے ہو اور آتے نہیں ہو، ارے جب اتنا ہی پاگل ہو رہے ہو اور خرچہ بھی دے رہے ہو تو تم کیوں نہیں آ جاتے؟ یہ کیسا عشق ہے؟ تو لہٰذا جو ہے وہ محبت ہو، محبت دل میں تو ہے، لیکن کاظم صاحب کا آپ سے بڑی محبت ہے، بڑا مزہ آتا ہے، لیکن آتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا؟ یہ محبت نہیں ہے، کیونکہ دل میں محبت ہے لیکن جسم کیوں نہیں لاتا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ محبت تو ہو لیکن اس محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ والمتجالسین فیہا، اب بیٹھنے سے پتہ چلے گا کہ ہاں ان کو محبت کی ہے، کیونکہ دور دور رہتے ہیں، دور دور رہتے ہیں، آتے نہیں ہیں، اور وہاں سے خط لکھ رہے ہیں کہ صاحب ہم تو آپ کی محبت میں پاگل ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں اور آتے نہیں ہیں، تو یہ محبت سمجھ میں نہیں آتی۔ لہذا جو بیٹھتا ہے پتہ یہ چلا کہ اس کی محبت سچی ہے، اس کا آنا یہ دلیل ہے کہ واقعی اس کے دل کے اندر محبت بھی ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ چل کے نہیں آ سکتا تھا، اسی لیے قالب جو ہے قلب چل نہیں سکتا، دل اور جسم جو ہے وہ دل کو لے کر اپنے محبوب کے پاس آتا ہے، لہذا وہ یہ دلیل ہے کہ جو دل میں محبت ہے اس کا ظہور کیسے ہوگا؟ اس کا ظہور ایسے ہوگا کہ وہ جسم لے کر حاضر ہو جائے گا۔ دل میں اگر حضور ہو سر تیرا خم ضرور ہو، دل میں اگر حضور ہو سر تیرا خم خم ضرور ہو، جس کا نہ کچھ ظہور ہو عشق وہ عشق ہی نہیں، جس کا نہ کچھ ظہور ہو عشق وہ عشق ہی نہیں۔ وہ محبت کیسی ہے کہ محبوب کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ تو دو باتیں ہو گئی، لیکن والمتجالسین فیہا، اب بیٹھے ہیں تجالس یعنی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، لیکن یہ پس نہیں کہ وہی بیٹھ جاؤ، اب بیوی ہیں بچے ہیں انتظار کر رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے مسجد میں تسبیح کھینچ رہے ہیں، یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماں بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، اس کو دوا کی ضرورت ہے، تو مسجد کے اندر نفل پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، اس وقت میں نفل پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اس کی دوا لانا یہ واجب ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو ایسی ضرورت ہے کہ اس کے پاس کوئی موجود ہونا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، تو شریعت کی مہربانی دیکھو کہ اگر کوئی ایسا آدمی کہ وہ اکیلا نہیں، بیمار اتنا ہے کہ اس کو ہر وقت کسی ایک آدمی کی ضرورت ہے، اب اس مرد کے علاوہ کوئی وہاں پر نہیں ہے، تو اب شریعت نے اس کی جماعت کی نماز بھی معاف کر دی، کہہ کہ تم وہی نماز پڑھ لو، اب تم اگر مسجد میں جاؤ گے تو تم گنہگار ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق مخلوق کے حق میں دے دیا، شریعت ایسی پیاری چیز ہے، شریعت نے مسئلہ کہہ دیا کہ دیکھو فرض نماز ایک آدمی پڑھ رہا ہے، ایک آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہے اور آگے کنواں ہے، ایک اندھا جا رہا ہے، اندیشہ ہے کہ اگر وہ اور کوئی بچانے والا نہیں ہے، اندیشہ ہے کہ وہ کنویں کے اندر گر جائے گا، تو اس وقت نماز فرض نماز توڑنا واجب ہے اور اس کی جان بچانا فرض ہے، یہ شریعت ہے۔ دیکھو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ ہماری عبادت کا محتاج دیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق اپنے بندوں کے حق میں چھوڑ دیا، کیا ٹھکانہ ہے شریعت کا، اللہ اکبر۔ سمجھ گئے، یہ مسائل ہیں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، تو یہ نہیں کہ وہی بیٹھے ہوئے اب بیوی بچے انتظار میں بھوکے اور ان کو کوئی اور ضرورت ہے، اب یہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہے، نہیں، بلکہ والمتجالسین فیہا فرمایا کہ آتے رہو جاتے رہو، گر تم یوں ہی آتے جاتے رہو گے، گر تم یوں ہی آتے جاتے رہو گے، محبت کا پھل تم پاتے رہو گے، محبت کا پھل تم پاتے رہو گے، محبت کا پھل جب وہ پانے لگے، محبت کا پھل جب وہ پانے لگے، مجھے چھوڑ کر کیوں پھر وہ جانے لگے۔ لہذا آتا آنا جانا رکھے، وہی نہ رہ جائے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا مدینے جاؤں پھر آؤں پھر جاؤں، مدینے جاؤں پھر آؤں پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ آؤں جاؤں کیوں ہے، وہی کیوں نہ رہ جاؤں؟ یہ بات بھی میرے شیخ نے سنائی، یہ آؤں جاؤں کیوں ہے، وہی کیوں نہ رہ جاؤں؟ حضرت نے فرمایا، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے، جو آؤں جاؤں میں مزہ ہے وہ رہ جاؤں میں مزہ نہیں ہے، پہلے جلوہ دکھائیے پھر پردہ کیجئے پھر جلوہ دکھائیے، پہلے جلوہ دکھائیے پھر پردہ کیجئے پھر جلوہ دکھائیے، رگ رگ میں پرورش پاتا ہے مزاج عاشقی۔ جب جدائی ہوتی ہے نا تو اس سے محبت کی قدر پتہ چلتی ہے، وصل کا مزہ فصل سے چلتا ہے، لیکن کون سی فصل؟ وصل کے بعد جو فصل ہو، یعنی ملاقات کے بعد پھر جدائی ہو، پھر ملاقات کا مزہ آتا ہے۔ جیسے سفر پہ جاتا ہے، تو جب سفر پہ جاتا ہے چاہے حضر میں ہو، بیوی سے کتنا ہی لڑتا ہو، لیکن جب سفر میں ہے بیوی بہت یاد آتی ہے، اور پھر آتے ہی جو ہے وہ محبت ایسا لگتا ہے کہ نئی شادی ہوئی ہے، پھر جو ہے وہ محبت تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ وصل کا ہے، فصل کے اندر یہ محبت کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جدائی کے اندر جدائی کے اندر محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے, کبھی کبھی ہو لیکن تھوڑی سی ہو, یہ مستقل جدائی نہیں, لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ پہلے وصل ہو پھر فصل ہو تب اسے مزہ آتا ہے, اس میں بھی مزہ آتا ہے, اس میں بھی ہے کہ محبوب جو ہے وہ پہلے پردہ دکھائے پھر پہلے پردہ کرے پھر جلوہ دکھائے پھر چھپا لے پھر دکھائے, یہ بھی ایک مزہ ہے میاں, یہ بھی محبت کی کچھ باتیں ہیں, کیوں وکیل صاحب یہ محبت کی ادائیں ہیں کچھ. آپ وکیل صاحب اگر بوڑھے ہو گئے سفید داڑھی ہو گئی تو کیا ہوا, جو ہے وہ میری ریشے سفید سے دھوکہ نہ کھائی ہو, میری ریشے سفید سے دھوکہ نہ کھائی ہو, نفس ہے اندر جوان ریشے مسود لیے ہوئے, یعنی اندر نفس جو ہے وہ کالی داڑھی رکھتا ہے, کیوں صاحب یہ تھوڑی ہے کہ بڈھے ہو گئے تو صاحب داڑھی سفید ہوگی تو بڈھے ہو گئے, بتائیے برہان الدین صاحب ایسا ہوا ہے, وہ اندر تو جوانی قائم رہتی ہے, یہ دیکھیے بیٹھے ہیں یہ تو یہ ڈبل شادی والے, میں مثالیں بھی رکھتا ہوں سیمپل اپنے پاس رکھتا ہوں سارے تاکہ جو ہے موقع پر پیش بھی کر سکوں, کیوں کہیں کہ صاحب آپ تو ایسی باتیں کرتے ہیں لائیے سیمپل دکھائیے, تو سیمپل موجود ہیں, تو لہذا جدائی سے پھر مزہ آتا ہے, پھر محبت کے اندر ایک نیا لطف اور ایک نئی لذت محسوس ہوتی ہے, تو لہذا اسی لیے کیا فرمایا تدابر ہو, آنا جانا رہے وہی نہ رہ جائے, آنا جانا رکھے, اسی لیے بزرگوں نے یہی فرمایا کہ مدینہ شریف میں رہو مت, بزرگوں نے منع کیا کہ وہاں رہنے کا حق اور ادب وہاں ہم سے ادا نہیں ہو سکتا, اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا, بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا معمول تھا حج ختم ہوتا تھا ڈنڈے لے کے لوگ پیچھے پڑ جاتے تھے خالی کرو خالی کرو خالی کرو, کہا یہ کیا بات ہے, کہا کہ یہاں رہنے کا حق ہر کوئی ادا نہیں کر سکتا, لہٰذا جاؤ اس سے پہلے کہ یہاں کے عظمتوں میں یہاں کے حقوق میں کمی ہو, اس سے پہلے اپنے ملکوں میں واپس چلے جاؤ, عجیب بات سمائی دے گی, تو پھر تین باتیں ہو گئی, اب چوتھا کام ہے ذرا جیب سے ہاتھ رکھنا پڑے گا, پہلے دل کا معاملہ تھا سونیا دل کا معاملہ ہے, اب جیب کا معاملہ ہے, والمتبادلین فیا, محبت خشک نہ ہو, خشک محبت نہ ہو, اسی لیے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں, پہلے یہودی تھے, ان کا اسلام کا واقعہ عجیب ہے, جب آئے تو پہلی مسجد میں تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آئے, مدینہ شریف سے آگے ایک علاقے میں گئے تو وہیں پر یہ رہتے تھے, یہ ملاقات کے لیے آئے, تو جب یہ آئے تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ جیسے ہی آئے تو ان کو خطاب کر کے فرمایا, پہلی ملاقات بھی نہیں ہوئی ابھی, فرمایا افشو السلام, انہی کے نام سلام تھا عبداللہ ابن سلام, اب اپنا نام سنتے ہی جی اٹھے مردے تیری آواز سے پھر ذرا مطرب اسی انداز سے, نام سنتے ہی آدمی پھڑک جاتا ہے نا, تو لہذا اب کیا کہ افشو السلام, یعنی سلام کو پھیلاؤ, سلام کو پھیلاؤ, آج عجیب ایک عادت پڑی ہے, لوگ آتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں منہ خاموش منہ بند, جیسے چپ چھا کر روزہ رکھا ہوا ہے, منہ سے کچھ بولنا نہیں ہے, جیسے پیروں کا بھی معاملہ ہے نا, منہ سے کچھ نہیں بولتے کیونکہ پتہ ہے منہ سے بولیں گے تو بکواس ہی کریں گے, جو چالی پیر ہے وہ تو بولتا ہی نہیں ہے کیونکہ پتہ ہے بولیں گے تو ہماری بے عزتی ہوگی, اس لیے خاموش رہو, تو اسی کا نام چپ چھا کر روزہ رکھا ہے, اور اعتکاف کا بھی یہی مسئلہ ہے, ہاں یار اعتکاف بہت اچھا یاد آیا, اعتکاف جو ہے یہ بہت اہم عبادت ہے اور یہ رمضان شریف کے ساتھ خاص ہے, آخری عشرے میں سنت اعتکاف, یہ پورے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا یہ سنت علی الکفایہ ہے, یعنی اگر محلے میں کوئی آدمی بھی نہ بیٹھے اعتکاف میں تو سارا محلہ گنہ گار ہوتا ہے, سارا محلہ گنہ گار ہے, یہ سنت 10 دن کا, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے اور جس سال وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھے تو اگلے سال آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا, اور آخری جو آپ کی وفات سے پہلے جو آخری رمضان تھا شریف تھا اس میں بھی آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا, اور فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی زوج ازواج جتنی تھی بیویاں وہ سب کی سب اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی, آج یہ سنت بھی جو ہے چھوڑی جا رہی ہے دین کے کام کے نام پر, یا مدرس اپنے تدریس کا, یا جو ہے تبلیغی اپنے تبلیغی کا کام پر, یا شیخ اپنی مصروفیات میں یہ کہہ کے اعتکاف سنت کو چھوڑتے ہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا معمول بنایا تھا, اور دیکھو دوسرے کام پورے سال ہو سکتے ہیں, تدریس ہے وہ سال بھر ہو سکتی ہے, شیخ اپنا کام وہ بھی سال بھر کر سکتا ہے, تبلیغ والا تبلیغ میں بھی سال بھر جا سکتا ہے, جہاد والا اپنے کام میں دوسرے وقت میں بھی لگ سکتا ہے, لیکن اعتکاف کا معاملہ رمضان شریف کے علاوہ دوسرے اس میں نہیں ہو سکتا, آخری عشرے کے علاوہ نہیں ہو سکتا, لہذا اس اہم سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے, جس کو توفیق ہو ایسی شرعی ضرورت نہ ہو, جس کے پاس موقع ہو وقت ہو اس کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اس وقت سے فائدہ نہ اٹھانا یہ بڑی محرومی کی بات ہے, الا کسی کے شرعی عذر ہوتے ہیں, ایسی مجبوریاں ہوتی ہے وہ اور بات ہے, لیکن اس سے موقع اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بڑی فضیلت کی بات ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں تھی کہ دین کے دوسرے کام کا ہرجہ ہوگا, جہاد کے لیے جانا ہے یا دوسرے اسفار ہیں, آپ سب چھوڑ کے اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے. اور یہ بہت یعنی خاص عبادت ہے. اچھا پھر میں جو بات سے بات کیسے چلی, اعتکاف کو لوگوں نے سمجھا ہے کہ اعتکاف میں بالکل بات ہی نہیں کرنا چاہیے, بس خاموش بیٹھے رہتے یا ذکر کرو تلاوت کرو ورنہ خاموش رہو. اگر کوئی آدمی اعتکاف میں یہ سمجھے کہ خاموش رہنا ہے تو اس کا ترک واجب ہے, یعنی پھر تو ضرور اس کو بولنا چاہیے, کیونکہ اعتکاف کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ خاموش بیٹھے رہیں, بات ہی نہ کریں. لہٰذا جو لوگ پچھلے سال یہاں بیٹھے تو وہ حیران ہو گئے, وہ یہ چاچا جی بیٹھے ہوئے دیکھے پچھلے سال ہمارے یہاں پورے 10 دن اعتکاف کیا, اور بھی لوگوں نے تو یہ تو کہتے کہ یار ہم تو اعتکاف بیٹھتے تھے سارا دن بس خاموش, ایسے نہ ہنسنا نہ بولنا نہ کوئی بات ہی نہیں, ہم سمجھتے تھے پتہ نہیں کیا ایسا گزرا ایسا مزہ آیا کہ ہمیں تو مسائل کا پتہ ہی نہیں تھا. کیوں بابا جی؟ دیکھو یہ سامنے سیمپل بیٹھا ہوا, کہتے کہ اب ہم باتیں بھی کریں, میں آتا تھا, میں خود ہنساتا تھا کہ یہ, میں نے کہا یہ تھوڑی جب ہے ہی نہیں, جب شرط ہی نہیں اس کے لیے, بلکہ ایسا جو آدمی اس کو ضروری سمجھے کہ اعتکاف میں خاموش رہنا چاہیے, یہ تو مسئلہ ہے کہ اس کو تو ضرور بولنا چاہیے, کیونکہ جب شرط نہیں ہے تو اس نے دین کے اندر اضافہ کر دیا. تو کیا فرمایا؟ افشو السلام. آپ سلام کرتے ہیں اور سلام سب مسافہ تو کرتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں لیکن منہ سے کچھ نہیں کرتے, اور یہ سلام کی سنت بہت چھوڑی جا رہی ہے. گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام ہی نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے کہ گھر کے اندر بے چینی بے سکنی ہے. حالانکہ کتنا اچھا ہوتا, حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے ہماری ماں فرماتی ہیں کہ آپ مسکراتے ہوئے اور سلام کرتے تھے, آگے مسکراتے بھی تھے, یہ نہیں کہ عرش پہ چڑھے ہوئے آ رہے ہیں گھر میں گزر السلام علیکم لاؤ روٹی لاؤ, یہ کوئی طریقہ انسانیت ہے یار؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی پر غم ہو سکتے ہیں کیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غم سہے ہم کو وہ غم ملے ہیں کیا؟ تصور بھی نہیں ان غموں کا. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے ہماری ماں فرماتی ہے کہ مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. آج امت نے یہ سنت چھوڑ دی ہے, نتیجہ کیا ہے؟ گھروں میں لڑائیاں, اور بس بیوی کو بھی شوہر کی رغبت نہیں, شوہر کو بھی بیوی سے مطلب نہیں, مطلب ہوتا ہے تو کہتے ہیں ورنہ کوئی محبت کی بات ہی نہیں ہے. ارے مسکراتا ہوا جائے ایسے کہ شوہر بیوی خوش ہو جائے کہ میرا سرتاج آ گیا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ گیا, میرا سایہ آ گیا, میرا جو ہے وہ نگہبان آ گیا, خوش ہو جائے وہ. بچے بھی کہے کہ میرا ابا آ گیا, کیسے خوشی کی یہ بات ہے, یہ بھی محبت کی ادا ہے بھائی. تو لال اور سلام کرے, اور بیوی بی بچوں کو سکھائے کہ بیٹا جب میں گھر میں داخل ہوں تو سلام کا جواب دو, میں کہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور آپ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب دونوں ایک دوسرے کو دعائیں دیں گے تو سوچو گھر میں کتنا سکون, کتنی برکتیں, کتنی رحمتیں ہوں گی. اب سلام بھی ٹھیک نہیں کرتے, السلام علیکم, السلام علیکم نہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ ہے سر الف کو ظاہر کرے, یہ نہیں ہے السلام علیکم السلام علیکم. اور اسٹائلش جو ہے جو برگر ہے ان کا تو سلام ہی عجیب ہے, السلام علیکم عجیب بتائیے سر. اور یہ جو اب ٹیلی فون ہے اب اٹھاؤ تو فون آتے ہیں, کبھی سٹی بینک سے دوسرے بینکوں سے لڑکیوں کو لگائے ہوتے ہیں, ان کے تو سلام ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ اگر ٹیلی فون نہ ہو تو پہلے ہی چھلانگ مار کے کود پڑے ان پہ. تو یہ سلام کا طریقہ ہے, سنت طریقہ اور صحیح طریقہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, صحیح سلام کریں, ظاہر کرے الف کو, اور برکاتہ سے اضافہ بھی نہ کرے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جنت مقام ہوں دوزخ ہوں حرام ہوں پتہ نہیں کیا, دماغ خراب ہو گڑبڑ ہو, یہ سب گڑبڑ ہے, یہ کچھ نہیں, بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس سے زیادہ اضافہ مت کرے, تیس طریقے مل جائے گی. اور جواب اچھا, سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے. اب السلام کیا کرتے ہیں, ایک نے کہا السلام علیکم, اب وہ خاموش ہے. ہاں یار کیا ہوا, وہ مشین آئی کہ نہیں آئی, وہ ڈمپر پہنچا نہیں پہنچا, یار وہ کیا ہوا, موبائل ملا نہیں ملا, کھانا کھایا نہیں, اب یہ سلام کیا ہے, جواب تو دو, جواب دینا واجب ہے, لہٰذا جو جواب نہ دے گا گنہگار ہوگا, اس لیے اس کو چاہیے جواب دے. اچھا پھر ایک نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, دوسرا بھی کہہ رہا ہے السلام علیکم, اب دونوں سلام کر رہے ہیں. تو علامہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ اگر دونوں سلام کر دے کہہ دیں تو دونوں کو جواب دینا واجب ہے, یعنی اگر دونوں نے السلام علیکم کہا تو دونوں وعلیکم السلام بولے, یہ مسئلہ ہے, یہ دونوں پر واجب ہو جائے گا. لہٰذا ایک نے کہا السلام علیکم, اس نے بھی کہا السلام علیکم, اب دونوں کہے وعلیکم السلام, پھر وہ بھی کہے وعلیکم السلام, دونوں کہیں گے. لہٰذا کوئی کہے تو اب اس کو سمجھاؤ, بھائی بتاؤ کہ بھائی دیکھو صحیح مسئلہ ہم نے یہ سنا ہے, یہ جو ہے وہ دین کے خادموں سے ہم نے یہ بات سنی ہے, علماء کے خادم سے یہ بات سنی ہے, لہٰذا یہ مسئلہ پوچھ لو کسی عالم سے, آپ تصدیق کر سکتے کہ پوچھ لیجئے یہ مسئلہ ہے, لہٰذا جو دونوں پر واجب ہو جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, افشو السلام, اور صرف سلام تو کیا لیکن خشک سلام نہیں, بلکہ اطعم الطعام, کہ کھانا بھی کھلاؤ, یہ نہیں کہ خشک سلام, کیا سلام تو کر لیا اس کے بعد پوچھتے نہیں ہیں. میرے شیخ فرماتے کہ میں مدینہ شریف میں تھا تو ایک دوست کو دیکھا جو تبلیغی جماعت کے تھے, ان کے ہاتھ میں پان دیکھا, تو حضرت فرماتے کہ ارے میاں تم تو پان کھاتے نہیں ہو, یہ تمہارے ہاتھ میں پان کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا حضرت بات اصل میں ہے کہ ایک آدمی ہے وہ پان کا عاشق ہے, اس کو پان کھلاؤں گا اور جمعرات کا دن ہے پھر تبلیغی مرکز لے کر جاؤں گا. تو میرے شیخ نے فرمایا یہ خشکی سے دین نہیں پھیلتا, خشکی سے دین نہیں پھیلتا, بلکہ محبت, کھلانا پلانا بھی پڑتا ہے, بلکہ اسی لیے جو یہ لنگر ہوتا ہے نا بزرگوں, کیا یہ جو لنگر کا سلسلہ ہے, فرماتے ہیں کہ اگر لنگر نہ ہوگا تو صوفیوں کا جہاز لنگر انداز کیسے ہوگا. لہذا کھلاؤ بھی یہ, لیکن یہ نہیں ہے کہ سلام تو ہر وقت اکثر ہے لیکن کھلانا اکثر نہیں ہے کہ بس جب دیکھو ٹھسائے جا رہے ہیں ٹھسائے جا رہے ہیں, نہیں, کبھی کبھی کھلانا ہو کبھی کبھی کافی ہے, یہ نہیں کہ وہ مقصد ہی اس کا کھلانا بن جائے اور جو ہے وہ سب محبت وحبت ختم, اب جب آئے رہے انتظار میں بیٹھے کہ ابھی بریانی آئے گی, ابھی مرغی کی ٹانگ نکلے گی, ابھی جو ہے چائے آئے گی, یہ نہیں, صرف اللہ کے لیے آئے ہو اور پھر کبھی کبھی کچھ کھلا دے اور اپنی حیثیت کے مطابق جس کی جو حیثیت ہو. تو اور پھر تیسری بات کیا فرمائی, وصل الارحام, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو, ان کے ساتھ رشتہ جوڑو, تعلق مت توڑو, ان سے تعلق توڑو مت. اور اس ارحام کی تفصیل میں لکھا ملا علی قاری علامہ علوسی رحمتہ اللہ علیہ نے کہ المراد بالارحام الاقرباء من جہت النسب ومن جہت النساء, کہ جس طرح سے اپنے چچا چچے چچا مامو خالو خالہ اور پھوپھی وغیرہ یہ سب رشتہ دار ہیں, اسی طرح سے بیوی کی اماں, بیوی کا ابا, بیوی کے بھائی, یہ بھی سب ہمارے رشتہ داروں میں شمار ہوتے ہیں, ان سے بھی بھلائی کا معاملہ کریں. یعنی مسئلہ کیا ہے کہ بیوی کے ماں باپ کا درجہ بھی وہی ہے جو اپنے ماں باپ کا ہے, جس کو ان کو لوگ ماں باپ ہی نہیں سمجھتے, بیوی کے ماں باپ کو ماں باپ ہی نہیں سمجھتے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اپنے ماں باپ جو ہے ان کا درجہ زیادہ ہے, لیکن یہ بھی ماں باپ کے درجے میں سیکنڈ نمبر پہ آ گئی ہے, لوگ ان کو ماں باپ ہی نہیں سمجھتے, عزت ہی نہیں کرتے ان کی, یہ بھی مسئلہ ہے. اور بیوی کے بھائی کی بھی عزت ہے, یہ تھوڑی ابے سالے آ جا چل ابے سالے ابے سالے, اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں سالہ مت بولو, کیونکہ گالی میں ہوتا ہے نا کہ ابھی وہ سالے کہاں جا رہے ہیں, ابھی سالے یہ تو نے کیا کہ سالے خراب کر دیا, میں نہیں برادر نسبت ہی بولو, اور اگر زیادہ ہے برادر ان لا بول دو, نسبتی بھائی بول دو, یہ سالہ والا مت بولو کیونکہ گالی میں استعمال ہوتا ہے. ہاں بیوی کی بہن سے پردہ ہے, سالی سے پردہ ہے, یہ نہیں کہ اس سے پردہ کرنا واجب ہے, گناہ ہے اگر بغیر پردے کے ملنا, یہ گناہ ہے, پردہ اس سے ضروری ہے, لیکن اس کا خیال کرے, بیوی کو کہے کہ بھائی آئیے تو تمہارے یہ رشتہ دار ہیں ان کا خیال کرو. اور تین باتیں ہو گئی, اور چوتھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی تھی کہ رات کی نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں, عالم ہے کہ بے لاز پڑا سوتا ہے, غفلت میں ہر ایک شخص پڑا ہوتا ہے, رات کے سناٹے میں مگر اے دوست لے لے کہ تیرا کوئی نام روتا ہے. تم اللہ کو بھی یاد کرو جبکہ دنیا غفلت میں ہو, تم اللہ کو یاد کرو, اللہ کی طرف متوجہ ہو, دنیا جب سے غفلت میں پڑی ہوئی ہو تم اللہ کو یاد کرو, اللہ تعالیٰ کے قرب سے اللہ کے نام سے اپنی جان میں سینکڑوں جانے لے آؤ, اللہ ہی کے نام سے جان میں جان آئے گی, اللہ ہی کے نام سے زندگی میں زندگی آئے گی. تیرا ذکر ہے میری زندگی, تیرا بھولنا میری موت ہے. تو چوتھی بات کیا فرمائی کہ جو چار کام کرے گا, اللہ کے لیے محبت کرے, آنا جانا بھی اس کے پاس بیٹھے بھی آنا جانا لیکن رکھے, اور آپس میں ایک دوسرے پر خرچ بھی کرے, یہ نہیں کہ گر جان طلبی مذائقہ نیس, اگر جان چاہیے کوئی مذائقہ نہیں, وگر زر طلبی سخن دریاس, لیکن اگر آپ پیسہ مانگیں گے تو صاحب سلام علیکم, آپ جو ہے وہ آپ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ملہ ٹھیک نہیں ہے, کہتے چندہ نکالو یہ ٹھیک نہیں ہے, تو لہٰذا وہ بھاگ گئے. میرے شیخ نے سنایا کہ ایک شخص تھا, اب وہ بیٹھا رو رہا تھا اور اس کے پاس ایک کتا تھا, تو پوچھا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو, کہا یہ کتا میرا 10 برس کا ساتھی, یہ رو رہا ہے, یہ مر رہا ہے, تو اس کی جدائی میں رو رہا ہوں. تو دیکھا سامان تھا, پوچھا یہ کیا ہے, کہا اس میں گٹری میں کیا ہے, پوچھا تو اس نے کہا اس میں روٹیاں ہیں, تو اس نے کہا یار 10 برس کا تمہارا رفیق ساتھی ہے, اس کو روٹی کیوں نہیں کھلا دیتے, اس نے کہا واہ صاحب آنسو مفت کے ہیں, روٹیوں میں پیسے لگے ہیں. ہم پیسہ نہیں خرچ کریں گے، جیب کو مضبوط کر کے جائے گا۔ میرے دوستو، بزرگوں نے دیکھو، کوئی جو نبی آیا، کوئی نبی بخیل اور کنجوس نہیں آیا، کوئی نبی جتنے سب کے سب سخی فیاض خرچ کرنے والے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سائل آ جاتا تھا تو قرضہ لے کر اس کی مدد کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی جان پر ظلم کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں قرضہ لیتے ہیں؟ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی، آپ کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ خوب خرچ کیجئے اور اللہ کے خزانے میں کمی کا کوئی اندیشہ مت کیجئے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا۔ تو دیکھا کہ یہ خرچ کرو، کنجوس جو ہے، یہ کبھی بزرگوں کا اجماع ہے اس بات پر، فیصلہ ہے کہ جو آدمی کنجوس اور بخیل ہوگا وہ کبھی اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست نہیں بن سکتا، کبھی نہیں بن سکتا، بخیل آدمی، کنجوس آدمی۔ اور لہذا خرچ کرے، لیکن اپنی حیثیت کے موافق ہو، یہ تھوڑی کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے نہیں، اپنی حیثیت کے موافق ہو۔ شادی بھی کرے تو اپنی حیثیت کے موافق، یہ نہیں کہ صاحب ہمارا نام نہیں ہوگا۔ دعوت بھی کرے تو اپنی حیثیت کے موافق، یہ نہیں کہ جی اس نے 11 بکرے کیے تھے تو میں 13 بکرے کروں گا۔ کھڑا گورشا کی دعوت کی، اس نے 11 بکرے کیے تھے، میں 15 بکرے کروں گا تاکہ میرا نام ہو کہ صاحب 15 بکرے اس نے کیے۔ نہیں، نام نہ کے لیے نہ کرے، اللہ کے لیے کرے، محبت میں کرے، لیکن اپنے نام کے لیے نہ کرے۔ میرے دوستو، نام سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا جو آدمی یہ چار کام کرے گا، اچھا، اور پھر مال خرچ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عاشقوں کی ایک علامت بتائی کہ جو میرے عاشق ہیں ان کی خاص علامت ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جب ان پر خوشحالی ہوتی ہے تب بھی یہ خرچ کرتے ہیں، اور جب کڑکی ہوتی ہے اور تنگی ہوتی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ میرے ایسے پیارے عاشق ہیں، یہ نہیں کہ کڑکی ہوئی، تنگ ہوئے تو اب رک گئے۔ مطلب یہ بڑے شیر فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ کچھ نہ کچھ نکال ہی لیتے ہیں۔ مطلب اگر پہلے جو ہے اگر 1,000-2,000 خرچ کرتے تھے تو اب 5-10 روپیہ ہی خرچ کر دیتے ہیں، لیکن خرچ کرنا چھوڑتے نہیں ہیں۔ کیونکہ جو ہے اسی لیے بزرگوں کا یہ ہے کہ ان پہ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا، خذ من اموالهم صدقۃً تطہرهم وتزکیہم بها، کہ اے اللہ کے نبی، آپ صحابہ سے خرچ کروائیے، ان سے مال لیجئے، ان کا مال لیجئے اور ان کو خرچ کروائیے صدقہ، تاکہ کس لیے؟ تطہرهم، تاکہ ان کی تزکیہ پاکی ہو، وتزکیہم بها، اور ان کی پاکی ہو۔ پتا چلا کہ مال کا خرچ کرنے کو پاکی میں اور باطنی تزکیے کے اندر بڑا دخل ہے۔ اسی لیے اللہ امام غزالی رحمتہ اللہ نے لکھا کہ شیخ کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اپنے مریدوں سے مال خیر، کار خیر میں، نیک کاموں میں مال نکلوائے، نکالنے کو نکلوائے، کہے کہ دیکھو یہاں یہاں پیسہ لگاؤ، یہ شیخ کے ذمہ واجب ہے کہ مال خرچ کروائے، لیکن وصلی علیہم، دعا بھی دے ان کو۔ کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، کہ آپ کی دعا سے ان کو سکون ملتا ہے، آپ کی دعا سے ان کو سکون ملتا ہے۔ لہذا جو آدمی کنجوس ہو اور جیب کو مضبوط کر کے رکھے، یہ آدمی اللہ کا ولی، اللہ کا دوست نہیں بن سکتا، اور اس کو اللہ کی محبت نہیں مل سکتی۔ کیونکہ جب تک چاروں جز پورے نہیں ہوں گے یہ اللہ کی محبت اس کو نہیں مل سکتی۔ لہذا جو جیب مضبوط رکھے تو پھر وہ اللہ کی دوست و ولایت نہیں بن سکتی، ولی نہیں بن سکتا۔ ہاں، یہ اعتماد ہو کہ صاحب یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، یہ اللہ کے جو نیک کام میں خرچ کرائے گا۔ یہی نہیں بلکہ خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں مجھ کو محبوب ہیں، عطر، خوشبو، اور الامراۃ الصالحہ، نیک بیوی، اور الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ تین چیزیں فرمائی۔ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا، اللہ کے نبی، مجھ کو بھی تین چیزیں محبوب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اے ابو بکر، تمہیں کیا محبوب ہے؟ تب آپ نے فرمایا کہ النظر الى وجهك، ایک نظر آپ کو چہرے کو دیکھ لینا، ایک نظر آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ لینا، یہ مجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ والجلوس بین یدیك، اور تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھنا، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور وانفاق مالی علیک، اور اپنا مال آپ پر خرچ کرنا، یہ مجھے بہت محبوب ہے۔ لہذا جو اس ذوق سے خالی ہو، جو اس ذوق سے اللہ والوں پر اور دین کے خادموں پر مال خرچ کرنے کے ذوق سے خالی ہو، وہ ذوق صدیقیت سے خالی ہے، وہ مقام صدیقیت نہیں پا سکتا، وہ شخص مقام صدیقیت نہیں پا سکتا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے تحادو تحابو، ہدیہ دو، اس سے محبت بڑھتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیت کیا ہو؟ محبت کی ہو۔ لیکن اس کے لیے محبت کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ جو 50,000 لائے گا اسی سے محبت ہوگی. ارے محبت کے لیے تو 2 روپیہ بھی کافی ہے, ہدیے کے لیے تو 2 روپیہ بھی کافی ہے, یعنی جس کی جو حیثیت ہو اس حساب سے. شرط تو محبت ہے, اصل چیز تو خلوص, خلوص اور اخلاص ہے کہ یہ کس دل سے کس اخلاص سے 2 روپے لے کر آ رہا ہے. اصل چیز وہ خلوص ہے جس کی اہمیت ہے میرے دوستو, کیفیت کی اہمیت ہے, کمیت کی اہمیت نہیں ہے کہ صاحب دیکھا موٹا لفافہ ہے تو ہاں صاحب یہ ان سے محبت ہے. نہیں میرے دوستو, لفافے سے محبت نہیں ہے, اصل محبت کیا ہے جو اس کے دل کے اندر ہے, اس چیز کی محبت ہے کہ وہ کس دل سے کس محبت سے پیش کر رہا ہے, کس محبت سے ہدیہ دے رہا ہے, اس چیز کی اہمیت زیادہ ہے. لہٰذا کیا فرمایا, وجبت محبتی, جو یہ آدمی 4 کام کر لے, اللہ کے لیے کسی سے محبت کر لے, اللہ والوں سے محبت کر لے, اور ان کے پاس بیٹھا بھی کرے, اور آنا جانا رکھے, اور کچھ مال ایک دوسرے پر خرچہ بھی کریں, تب کیا اللہ نے فرمایا میری محبت اس کو دینا واجب ہو جاتا ہے. محبت کا, اللہ کی محبت کرنے کا میرے دوستو اس سے زیادہ اور کیا آسان نسخہ ہوگا بتاؤ بھائی. اللہ کی محبت, نہ ذکر کی ضرورت, نہ ذکر کا ذکر ہے, نہ تلاوت, نہ نفل, نہ تہجد, نہ جو ہے وہ لمبے لمبے وظیفے, نہ آدھی رات کو قبر میں جا کر وظیفے کرنا, نہ دریا کے اندر, نہ الٹا کھڑا ہو کے, کچھ نہیں. صرف کیا ہے, محبت. اور محبت تو ہے بھی کام مزیدار. میرے شیخ فرماتے ہیں محبت تو خود لغت بھی مزیدار ہے کہ کیسے محبت, آہ جس کی فرمائے کہ جس کی لغت متقاضی وصل ہے, یعنی جس کی لغت یہ چاہتی ہے کہ آپس میں ملے, تو وہ محبت کیسی ہے جو ملتا نہیں ہے. لہذا کوئی ساری کہہ دے محبت کہے بغیر ہونٹوں کو ملائے, خیر صاحب نکالیے بتائیے, بولیے صاحب محبت بولیے, ہونٹوں نہ ملے, ہونٹ نہ ملے, ایسا نہیں ممکن. لہذا کہے محبت ہے ملتا نہیں ہے, یہ کیسی محبت ہے ملتا نہیں ہے کہ صاحب آپ کی محبت میں مرے جا رہے ہیں, کہ جی صاحب غم ہو گیا آپ چلے گئے بڑا غم ہے, لیکن صاحب کو دیکھو آتے ہی نہیں ہے, خبر ہی نہیں ہے, پوچھنا پڑتا ہے کہ صاحب کہاں ہیں تو تلاش کرنا پڑتا ہے. تو یہ محبت میرے دوست محبت نہیں ہے. محبت تو وہ ہے کہ جو مجبور کر دے, بے چین کر دے. صحابہ کا یہ عالم تھا, صحابہ کی تلاش کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوتے تھے شمع پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع نبوت کے جو پروانے تلاش کرتے کرتے پہنچ جاتے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے. اس لیے ایک جاسوس آئے, جو ہے وہ کفار کے جاسوس آئے, انہوں نے کہا بھائی پتہ کرو یہ نبی کون ہے, تو انہوں نے جا کر خبر دی کہ اے بادشاہ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے, کیونکہ ان کے جو عاشق اور ان کے جو پروانے ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ تو تھوک بھی نہیں گرنے دیتے, وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے, یہ ایسے عاشق ہیں, ایسی محبت ان کو ہے. لہذا جو اپنی ہتھیلی پر, اپنی ہتھیلی پر سر لے کے گھوم رہے, ان سے کوئی کون جیت سکتا ہے, کون ان سے جیت سکتا ہے. لہذا یہ وہ چیز تھی, وہ محبت یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے صحابہ کا مقام اتنا زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائے. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما, اللہ والوں کی محبت عطا فرما, یا اللہ نیک اعمال کی محبت عطا فرما, اور گناہوں سے ہم سب کو شدید نتپرات عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی محبت ہماری جان سے زیادہ عطا فرما دیجئے, تاکہ اللہ ہم آپ کی محبت کے حاصل کرنے میں اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کریں, اور ہم یا اللہ ہم اپنے نفس کی رعایت نہ کریں, جس بات سے آپ خوش ہوں وہ کام کریں, اور جس بات سے آپ ناراض ہو اس کام کو چھوڑ دیں. یا اللہ اپنی محبت کو تمام تعلقات پر غالب فرما دیجئے, اور اہل و عیال سے بھی زیادہ محبت عطا فرما دیجئے, تاکہ وہ جو آپ کی شریعت اور آپ کی نافرمانی کے اگر موقع ہے تو ہم یا اللہ آپ کی بات مانیں, پورے زمانے کی بات نہ مانیں, زمانہ اور یہی کہیں کہ زمانہ خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی ہے جانا نہ چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. اور یا اللہ اپنی محبت شدید پیاس میں ٹھنڈا پانی جیسا مرغوب ہوتا ہے, یا اللہ اس سے زیادہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے, اور یا اللہ محبت کے اعمال بھی دے دیجئے, اور اللہ والوں کے پانے جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما, ہر لمحہ آپ کو خوش رکھے, ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے, ہمارا جینا اور مرنا آپ کی مرضی کے مطابق ہو, سنت کے مطابق ہو. اور یا اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے, نفس و شیطان سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر 100% ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیجئے. یا اللہ ہر گناہ سے بچا لیجئے, حفاظت فرما دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا, آخرت بھی بنا, اور ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما, ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما, نیک ارادوں میں بامراد فرما, برے ارادوں قرضوں میں نامراد فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما، جس کی جو پریشانی اس کو دور فرما، ہم میں ہمارے گھر والوں دوستوں رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں سب کو صحت عاجلہ کاملہ مستمر عطا فرما، جو اپنی لڑکیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح لڑکے عطا فرما، جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح لڑکے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اللہ والی اولاد عطا فرما، اور یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ہم سب کو ہماری اولاد کو اللہ والا بنا دیجیے۔ رب بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین، واخر دعوانا الحمد للہ۔